अब हम इस जलसे को शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस जलसे की इब्तिदा कुरान करीम की तिलावत से करते हैं। हमारे मदरसा जामिया रियाजुल उलूम के एक तालिब इल्म जो अरबी डोम में पढ़ता है, यहिया मूसा, मैं उनको दावत देता हूँ आए और कुरान करीम तरतीलन हमारे सामने पेश करें। يحيى موسى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى
अब हम
حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
اب جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میں دور حدیث کے ایک طالب علم مولوی زبیر حفیظ اللہ ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے و حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائے.
یا سے ستارا ہوں رخصت غلام تیرا، ہو دل میں یاد تیری، ہو لب پہ نام تیرا. دنیا سے ستارا ہو رخصت غلام تیرا، ہو دل میں یاد تیری، ہو لب پہ نام تیرا. ہر ماں سوا سے غافل.
اب ہم
دل سے حاضر سن کر پیام تیرا، ہر ماں سوا سے غافل شوق نقام تیرے ہو جانو دل سے حاضر سن کر پیام تیرا ہے خوبی دو عالم ایک حسن خاتمہ پر کرنا سر اس مہم کا ادنا ہے کام تیرا ہے خوبی دو عالم ایک حسن خاتمہ پر کرنا سر اس مہم کا ادنا ہے کام
اب ہم
ہو صدق یقین کے باعث تیرے نبی کی وقعت اور احترام تیرا رنگ رنگ میں مرتے دم ہو صدق یقین کے باعث تیرے نبی کی وقعت اور احترام تیرا
اب ہم
دے جائے یہ بشارت تجھ کو رہے مبارک اس نے خطام تیرا منکر نکیر آ کر دے جائے یہ بشارت تجھ کو رہے مبارک اس نے خطام تیرا رحمت سے بخش دینا میرے گناہ سارے روزے جزا نہ دیکھوں میں انتقام تیرا رحمت سے بخش دینا میرے گناہ سارے روزے جزا نہ دیکھوں میں انتقام تیرا اوروں کے آگے رسوا کرنا نہ مجھ کو مولا آگے تیرے خجل ہے آسی غلام تیرا اوروں کے آگے رسوا کرنا نہ مجھ کو مولا آگے تیرے خجل ہے آسی غلام تیرا دینا جگا مجھے بھی بندوں میں خاص اپنے جب منعقد
اب ہم
دینا جگا مجھے بھی بندوں میں خاص اپنے جب منعقد ہو یا رب دربار عام تیرا محشر میں ہو پہنچ کر اس تشنا لب کو حاصل تیرے نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام تیرا محشر میں ہو پہنچ کر اس تشنا لب کو حاصل تیرے نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام تیرا جنت میں چشم حیرت ہوش
اب ہم
جنت میں چشم حیرت ہوشاد کام میری جلوا رہے میسر اس کو مدام تیرا ہو جملہ
اب ہم
دائم صلات تیری پہ پہ ہم سلام تیرا، او جملہ انبیاء پر، اصحاب و اولیاء پر، دائم صلات تیری پہ ہم سلام تیرا، دونوں جہاں کا ٹکرا مجذوب رو چکا ہے، اب آگے فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا، دونوں جہاں کا ٹکرا مجذوب رو چکا ہے، اب آگے فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا، دنیا سے اس طرح ہو رخصت غلام تیرا، ہو دل میں یاد تیری، ہو لب پہ نام تیرا، ہر ماں سوا سے غافل شوق.
اب ہم
سن کر پیام تیرا.
ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحیح معنی میں اللہ کی محبت پیدا فرمائے. اب جو ہے دور حدیث کے ایک طالب علم مولوی محمد علی کو میں دعوت دیتا ہوں، آئے انگریزی میں بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. مولوی محمد علی.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Honorable Ulama, most beloved brothers in Islam, and respected mothers and sisters listening in from home, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Upon the instruction of my teachers, I would like to share a few words with you in regards to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Brothers, from amongst the many dilemmas that face the Muslim ummah, one is that many of us have not understood that whom should we take our deen from? Whom should we take our religion from? If we were to understand the severity of taking deen from those people who are not in the position of giving deen, then surely we would not take deen from them. Let me give you a simple example. Look in our worldly needs. Buying a car, buying a home, taking medicine, etc. We look for the most professional person in that field. And we've heard this statement many a time, that when we look around for the right person in that particular old trade, we do not give much attention to these people. But why is it that when it comes to the deen of Allah, we look towards those people who do not hold any position to give us deen. I am especially speaking to my brothers who attend schools and universities and colleges. Ponder on this point. Whom do we take our deen from? Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, a great tabi'in, a great scholar of his time, states that inna hadha al-'ilma deenun, that this knowledge of yours regarding Islam is religion. The knowledge which comes to you, that is religion. فَانْظُرُوا. So therefore, ponder, look, from whom do you take your religion from? Is it coming from authentic sources? If not, then we will be held responsible on the day of judgment for taking religion from unauthentic sources. If anyone had the right to narrate a hadith in the fullest of form, it was none other than the Sahaba radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Ibn Sirin rahimahullah ta'ala states, كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففزع منه قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, who is from amongst those people who have narrated many ahadith. The name of Hazrat Anas is upon the tongue of each and every Muslim. The servant of the Prophet sallallahu alaihi wasallam for 10 years. Open up any page in a hadith book, you will see the name of Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu. Ibn Sirin states that the condition of Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu was, when narrating a hadith, that he would be filled with awe. When he used to narrate a hadith, fear would overcome him, lest something should come from his tongue which did not come from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And after narrating, after saying qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, immediately he would say aw kama qala alaihi salatu wassalam. Not the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he would say as near to, or as the Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated. Hazrat Amr ibn Maymun rahimahullah ta'ala, and a great scholar of his time, he says that I used to attend the lectures which were delivered by Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Again, a great Sahabi. He says, Amr ibn Maymun, that every Thursday I used to attend the gathering of Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, and he would impart the knowledge of deen. He says, many a Thursdays went past. Abdullah ibn Mas'ud would not narrate a hadith unless in dire need. Today, brothers, each and every person on the street, he wants to quote hadith. Every person in college and university wants to narrate hadith. Look at the severity. Look at the severity. So he says, as usual, Abdullah ibn Mas'ud was imparting a lecture on hadith, or a lecture on deen. And qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam slipped from his tongue. Amr ibn Mamun radiallahu ta'ala an talks about the condition of Abdullah ibn Mas'ud, that as soon as he said qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what did I see? That Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an put his face down. Thereafter, when he put his face up, I saw tears coming from his eyes. His veins had filled up. His veins had blown up. His buttons had opened and he was shivering. And he said, I said, Qala Rasulullah. No. أو دون ذلك أو قريبا من ذلك أو نحو ذلك أو شبيها من ذلك. Not the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, but something which was near to it. He said, something which was like it, something which was near to it. Not what the Prophet sallallahu alaihi wasallam had said. This was the condition of those Sahaba who had each and every right to narrate hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam because they heard hadith directly from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, bless his tongue. We want to narrate a hadith. And we think deen is something which can just come anyhow to us. In a hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man uftiya futya an ghayri sabtin." Whosoever seeks a religious ruling from a person who does not hold the position to give religious ruling, we ask every and each and every person on the street that what is the meaning of this masala? How does this masala go? Have we forgotten that the ulama are present? Have we forgotten that the muftiyani kiram are present? But when it comes to deen, we want to show our back to it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam stated in the hadith that whosoever seeks a religious ruling from a person who does not hold the position to give a religious ruling, then the sin of that religious ruling won't be on the answerer, it will be on the person who questioned. Knowingly asking those people fatawa and asking those people religious ruling who do not hold the position, it's a sin. The verse which I recited before you, we've heard it many a time. Allah subhanahu wa ta'ala states, Inna nahnu nazzalna al-zikr. In regards to the Quran, that it is us who have revealed this book of ours. And it is also upon us to preserve this book. In each and every era, there have been ulama who have preserved the book in the most purest of forms. The word, the meaning, the interpretation, etc. Simultaneously, we see that in each and every era, there have also been muhaddithin. There have been people who have worked on hadith. I just want to narrate from amongst them, great muhaddithin, two people. Look at the qualities, what they possess in order to narrate a hadith, and then look around at those people who are narrating a hadith today. Do you see any similarities? Imam Bukhari rahmatullah alayhi, whose book inshallah will be completed today, Hazrat Sheikh Raja rahimahullah ta'ala states regarding Imam Bukhari, huwa ayatun min ayatillah yamshi ala zahri al-ard. The Imam Bukhari, he was from amongst the many signs of Allah subhanahu wa ta'ala who used to walk on the face of the earth. This is Imam Bukhari. He says that for each hadith, he performed ablution. Thereafter, he prayed two rak'ah. And thereafter, he recorded that hadith in his book. And we think it is so simple just to narrate the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as it comes to us. Why do you think 1400 years have passed and the book is still in its purest form? Hazrat Imam Malik Rahmatullah Ali, again, a great scholar of his time, who is residing in the gardens of Baqi. May Allah Ta'ala also give us this na'mah. It has been recorded that Hazrat Anas ibn Malik, rahimahullah ta'ala, had such a love and passion for hadith that he would not stop a lecture of hadith until he had an ablution, had bathed. Thereafter he would apply perfume to himself. He would apply oil to his beard. And thereafter, he would narrate the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It says regarding Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu, that never in his life did he ride any kind of animal in Medina. Upon being questioned, he said, how can I ride a camel? How can I ride an animal on that piece of earth where the Prophet sallallahu alaihi wasallam is residing? It says that once, whilst importing hadith, the student saw that the face of Hazrat Anas, Hazrat Imam Malik rahmatullah ta'ala alayhi, was changing. He had become a deep red color. But he carried on importing hadith. Upon finishing, the students asked, beloved teacher, what happened to you? Imam Malik rahmatullah ta'ala says to him that a scorpion stung me 12 times. But my heart felt that how can I pay attention towards a scorpion when I am importing the words of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Why do you think we are taking his name today? So the knowledge of hadith comes with these characteristics, comes with these qualities. So have a look. That from whom you are taking hadith, do they hold these qualities? And if not these qualities, do they hold any similarity? Do they have taqwa in their life? Do they have piety in their life? Are they punctual on the rulings of Sharia? And if not, is going to be upon our shoulders. We should all make it a firm note in our lives that from now on we shall only take deen, we shall only take religion from those people who hold the position to impart the knowledge of religion. I end with a dua which I have heard many a time from our beloved and honorable teacher, Hazrat Shaykh al-Hadith, Muhammad Sareem Hafizahullah. May Allah Ta'ala keep his shadow over us. May Allah Subhanahu wa Ta'ala lengthen his life so that we may benefit from him. Hazrat always makes this dua. Allahumma ja'alna min khuddami deenik. O Allah, make us from amongst the servants of your deen. Allahumma ja'alna min khuddami deenik. Waja'alna min ushaqi habibik. And O Allah Ta'ala, make us from amongst the lovers of your Prophet sallallahu alayhi wa sallam. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that whatever has been said, Allah ta'ala gives us the tawfiq, the ability to act upon that. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
MashaAllah, Allah ta'ala hame in nasihaton par amal karne ki tawfiq ata farmaye. Ye bhi jo bayan kiya Maulvi Muhammad Ali sahab ne, یہ اس سال فارغ ہو رہے ہیں 6 بچوں میں سے, تو دعا کریں آپ حضرات کہ اللہ تعالیٰ ان 6 کو 6 کو عالمی پیمانے پر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے دین کا خوب کام لیں. مولوی محمد علی نے جو بیان کیا یہ کوئی تعریف کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا انعام جو ہمارے سامنے آیا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حضرت نے تو ان کو ابھی 1 بجے بتایا کہ آپ کو بیان کرنا ہے, نہ پہلے سے کوئی تیاری تھی نہ پہلے سے اس کے لیے کوئی مشق تھی, اس کے باوجود انہوں نے ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں ہمیں جو باتیں کہی ہیں ہم نیک فالی لیتے ہوئے یہ ہمارے پورے مدرسہ اور سب اساتذہ اور پوری مجلس ان کے لیے اور پوری جماعت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے دین کا خوب کام لے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے. معزز سامعین کرام, جس طریقے سے جسم کے تمام اعضاء یہ بہت ہی اہم ہے, لیکن جسم کے اعضاء کے اندر ریڑھ کی ہڈی جو کہی جاتی ہے اس کے اوپر پورے جسم کا مدار ہوتا ہے. تو عزیز سامعین, اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اور ہر ایک کیا کیا امیدیں لے کر یہاں پر حاضر ہوا ہے, یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ میں نصیب کر رہے ہیں سبب کے طور پر ہمارے شیخ الحدیث بانی مدرسہ حضرت مولانا سلیم صاحب حفظہ اللہ, سبب کے طور پر ان کی محنتیں, ان کی کوششیں, ان کی قربانیاں اور ان کی دعاؤں کا یہ ظاہراً اثر ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو تابیر ہمارے سروں پر صحت تندرست عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. اس سال یہ دوسرا سال ہے بخاری شریف کے ختم کا, لیکن اس سال میں اس لیے کچھ کلمات کہنے پر مجبور ہو گیا, اس لیے کہ چند مہینے پہلے ہمارے حضرت کو کمر کی تکلیف ہو گئی. اس وقت ہم سب کشمکش میں تھے کہ پتہ نہیں بخاری شریف کا کیا ہوگا, دن بڑھتے جا رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ہمارے حضرت نے تہیا کیا کہ اس کتاب کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے تمام قربانی انہوں نے دی. اور عام طور پر مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف شروع میں تو لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے لیکن اخیر میں جو ہے صرف حدیث کو ایسے ہی پڑھا دیا جاتا ہے لفظاً, لیکن ہمارے حضرت نے کوشش کی کہ نہیں, اس کو پڑھانا ہے تو پوری حدیث کو صحیح معنی میں سمجھ کر ان کو پڑھانا ہے. اور ہمارے حضرت نے پوری کوشش کی, اللہ سے دعائیں کی, بزرگوں سے دعائیں کرائیں اور پوری کتاب اس بیماری کے عالم میں بھی تمام چیزوں تمام دوسرے کام کاج کو چھوڑ کر حضرت نے اس طریقے سے پڑھائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو خوب توفیقات سے نوازے, خوب صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر صحت تندرستی عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. اب میں ہمارے حضرت والا کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہی کی یہ محنتیں, آپ ہی کی کوشش سے سبب کے درجے میں اب آپ ہمیں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو نواز.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, وقال عز وجل في مقام آخر, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم دوستو بزرگو میرے عزیز نوجوان ساتھیو برادر عزیز مفتی ابراہیم صاحب زیدہ مجدہم نے کچھ باتیں ایسی فرما دی ہیں جو مناسب نہیں تھی، مجھے تو کسی جگہ پر مشکات شریف والے سال بھی یہ کہتے ہوئے شرم آتی تھی کہ میں مشکات شریف پڑھا رہا ہوں، بخاری شریف تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن آنکھوں پر جس رنگ کی عینک ہوتی ہے وہی نظر آتا ہے، انہیں مجھ سے محبت ہے، اس لیے محبت کی نگاہ سے جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو جو انہیں نظر آتا ہے وہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن انہیں بخوبی یہ معلوم ہے کہ دو سال پہلے جب بخاری شریف شروع کی گئی تھی اس وقت کن حالات میں مجھے بخاری شریف شروع کرنی پڑی تھی، بہت ہی مجبوری کے حالات میں، جب سارے راستے مسدود نظر آئے اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب کسی نہ کسی کو تو پڑھانی ہی پڑے گی، تو بزرگوں کی توجہات، بزرگوں کی دعائیں، بزرگوں کے حکم سے آپ یوں سمجھے کہ بخاری شریف پڑھانا شروع کیا، تو وہ پڑھانا نہیں تھا بلکہ پڑھنا تھا، تو بڑی عافیت کے ساتھ اللہ تعالی نے تمام تر گناہوں اور تمام تر نالائکیوں کے باوجود دو مرتبہ بخاری شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، آپ حضرات دعا فرمائیں کہ عمر بھی لمبی ہو، بار بار پڑھنا نصیب ہو، تاکہ مرنے سے پہلے پہلے اگر بخاری شریف کی کچھ حدیثیں ہی سمجھ میں آ جائے تو ہماری آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ ہمارے عزیز طلباء اس وقت جس کتاب کی تکمیل کرنے کے لیے منتظر ہیں اور ہم سب، ہمارے استاد مکرم حضرت اقدس مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم کے ملفوظات اور آپ کے آخری درس کو سننے کے لیے منتظر ہیں، یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی صحیح ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر محدث جن کے فن حدیث میں مقام کو ہر دور کے علماء مانتے چلے آ رہے ہیں، اور
امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی ٹکر میں محدثین میں سے کوئی آ سکتا ہے تو وہ امام مسلم ہے. اور یہ ایک مشہور چیز ہے کہ ہم عصر, ہم عمر, ہم زمانہ ایک دوسرے کی فضیلت کو جلدی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک کلاس میں پڑھنے والے, ایک مدرسے میں ایک زمانے میں پڑھنے والے, ایک وطن میں پیدا ہونے والے, ایک وطن میں بڑے ہونے والے, ان میں سے اگر کوئی فائق ہو جاتا ہے تو دوسروں کے لیے اسے ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک عام قاعدہ ہے حسد کا, ہم پیشہ, ہم وطن اور ہم عمر, ہم زمانہ. اپنے ساتھی کی برتری کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود امام مسلم رحمہ اللہ تعالی ہمیں یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک, ہم عمر ہیں, ہم زمانہ ہیں, اور محدثین میں ٹکر لینے کے قابل امام بخاری کے یہی امام مسلم ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ امام بخاری, میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روئے زمین پر آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور ایک مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعنی اقبل رجلیک یا استاد الاستادین و یا سید المحدثین, بہت بڑی بات ارشاد فرما دی, یا استاد الاستادین, اے استادوں کے استاد, و یا سید المحدثین, اور یہ محدثین کے سردار, دعنی اقبل رجلیک, مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں جھک جاؤں اور آپ کے قدموں کو چوم لوں. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے سب سے مشہور شاگرد محمد ابن یوسف الفربری رحمہ اللہ تعالی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, اور خواب میں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ محمد ابن یوسف این ترید, اے محمد ابن یوسف تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اپنے استاد محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں جا رہا ہوں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد ابن یوسف, جب تم اپنے استاد محمد ابن اسماعیل البخاری کی خدمت میں پہنچو تو میری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا. محمد ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, اور پیچھے پیچھے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی چل رہے ہیں, اور میں نے غور سے دیکھا کہ امام بخاری کے قدم وہی پڑ رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑ رہے تھے. معبرین نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو سنت کے خلاف ہو. اتنے بڑے شخص امام بخاری رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے, اللہ تعالی نے بہت مقبولیت عطا فرمائی. جب انتقال ہوا تو کسی شخص نے دیکھا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا, انہیں پتا بھی نہیں تھا, دوسرے علاقے میں رہتے تھے. تو خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, آپ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ کسی کے انتظار میں کھڑے تھے. تو پوچھا کہ کس کے انتظار میں آپ کھڑے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد ابن اسماعیل البخاری دنیا سے آج میری طرف تشریف لا رہے ہیں, ان کے استقبال کے لیے نکلا ہوں. دنیا میں بھی اللہ نے چمکایا, آخرت میں بھی اللہ نے چمکایا. اتنے بڑے شخص, میں میرے ان فارغ ہونے والے عزیز طلبہ کی خدمت میں اس تمہید کے بعد صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے ہو گئے اللہ تعالی نے انہیں دنیا اور آخرت کی مقبولیتیں عطا فرمائی, تو ان مقبولیتوں کی کوئی وجہ تو ہوگی. انسان دنیا میں مقبول ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اس کا نام بنتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے, اس کے کاموں کی وجہ سے, اس کی محنتوں کی وجہ سے. میری آپ حضرات سے صرف یہی درخواست ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی زندگی کا جائزہ لو, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ان کارناموں کو تلاش کرو جن کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام عطا فرمایا. اور صرف امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہی نہیں, امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے علاوہ دیگر محدثین, دیگر ائمہ اور متقدمین متاخرین, ہمارے اسلاف, ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں, ان کی زندگیوں کو بار بار پڑھیں اور پڑھ کر کے اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا کام تھا, وہ کون سا کردار تھا جس کردار اور جس کام کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں دنیا اور آخرت کی رفاتیں عطا فرمائی, اور اس نتیجے تک پہنچ کر پھر ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے حالات بڑی تفصیل سے ابتدائی سال میں عرض کیے گئے تھے, جس میں تقوی کے متعلق میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ جب قیامت کے دن میرا حساب ہوگا تو مجھے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بخاری تم نے فلاں کی غیبت کیوں کی تھی, اس لیے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی غیبت ہی نہیں کی ہے. مجھے اللہ یہ نہیں پوچھیں گے. غیبت ایک عام گناہ جس میں عوام اور خواص بقول حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ کے مشغول ہیں. امام بخاری اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ارجو اللہ یحاسبنی اللہ, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا غیبت کے معاملے میں حساب نہیں لیں گے, مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ محمد ابن اسماعیل البخاری تم نے فلاں کی غیبت کیوں کی تھی, اس لیے کہ جب سے مجھے یہ علم ہوا کہ غیبت حرام ہے مغتب تو احدن میں نے کسی کی غیبت ہی نہیں کی. عبادت کا ذوق کتنا کہ رمضان المبارک میں 24 گھنٹے میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے تھے, تو 30 قرآن تو اس طرح ختم ہو جاتے تھے, اور پھر تراویح میں پورے رمضان میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا, 31 ہو گئے, اور روزانہ تہجد کی نماز میں 10 پارے تلاوت فرماتے تھے, تو 3 دن میں ایک قرآن ختم. یعنی پورے رمضان المبارک کا یہ معمول تھا کہ 41 ٹائمز قرآن مجید ختم فرماتے تھے. علمی وقار کی حفاظت جو حضرات علماء کرام کے لیے, اہل علم کے لیے انتہائی درجے ضروری ہے, انتہائی درجے ضروری, کہ مستغنی ہو, بے نیاز ہو, اس میں تملک نہ ہو, اس میں جاہ اور مال کی محبت نہ ہو. یہ اعلی درجے میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی میں پائی جاتی تھی. علمی وقار کی حفاظت کے جو واقعات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی زندگی میں ملتے ہیں تو عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ایک سفر آپ فرما رہے ہیں اور کشتی کا سفر ہے, اور کشتی میں ایک کیبن میں حضرت کو جگہ ملی ہے جہاں آپ کے ساتھ ایک دوسرا مسافر ہے, اور کچھ ہفتوں کا سفر تھا, آپس میں الگ سلگ ہوتی رہی, ملاقات ہوتی تھی, روزانہ محبت ہو گئی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس پر اعتماد ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, میرا اگر انتقال ہو جائے تو اس تھیلی کے اندر 1000 اشرفیاں ہیں. 1000 اشرفی یعنی اس زمانے کا بلینئر, 1000 اشرفیاں ہیں, میرے گھر والوں کو پہنچا دینا. وہ شاطر آدمی تھا, اس نے موقع اچھا دیکھا, اور ایک دن جب سب کشتی میں ایک جگہ پر جمع تھے, اس نے ہائی واویلا شروع کر دیا, اور اس نے کہا کہ بھئی میری 1000 اشرفیاں کسی نے چرا لی. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب تلاشی لی جائے گی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تھیلے میں سے وہ چیز نکلے گی یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جیب سے نکلے گی؟ تو لوگ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پر تہمت لگائیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ امام بخاری نے اس کو چھرا لی تھی اس لیے کہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں. خوب تلاشی لی گئی, خوب تلاشی لی گئی, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بھی تلاشی لی گئی, ان کے سامان کی تلاشی لی گئی, لیکن 1000 اشرفیاں کہیں سے نہیں نکلی. لوگوں نے اسے ملامت کی کہ خامخواہی تم نے اعلان کر رکھا تھا اور تمہاری نیت بری تھی کہ شاید کسی کے پاس 1000 اشرفیاں نکل آئے. بالآخر جب سفر ختم ہوا تو اس نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے کہا کہ بھائی وہ 1000 اشرفیاں جو تم نے مجھے بتلائی تھی وہ کہاں ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو, امت کو میرے اوپر اعتماد ہے, امت کو میرے اوپر بھروسہ ہے, اور جب تک یہ اعتماد اور یہ فقاہت اور یہ بھروسہ باقی رہے گا اسی وقت تک میری حدیث کی ویلیو ہے. اگر میں چوری میں پکڑا جاتا ہوں اور میرے اوپر چور ہونے کا الزام لگ جاتا ہے تو اعتماد ختم ہو جائے گا, اور اعتماد ختم ہو جائے گا تو خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے نبی کی اتنی ساری حدیثیں جو جمع کی ہیں وہ یک لخت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. تو اشرفیاں تو بعد میں بھی مل سکتی ہے اور نہ بھی ملے تو کیا حرج ہے, لیکن اعتماد اور فقاہت بہت بڑی چیز ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے جیسے ہی تم نے اعلان کیا میں نے چپکے سے 1000 اشرفیاں سمندر میں سرکا دی تھی, 1000 اشرفیوں کو قربان کیا, لیکن اپنے وقار کو محفوظ رکھا, اپنے علمی ثقاحت اپنے اعتماد کو باقی رکھا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے مشہور اشعار ہے, اغتنم فی الفراغ فضل رکوع عسى ان یکون موتک بغتتا. اس سے فکر آخرت کا پتہ چلتا ہے میرے عزیز طلبہ, یہ فکر آخرت کو اپنے دل میں ہر وقت رکھیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی چمک دمک چند روزہ ہے. لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. پیغمبر دنیا کی طرف نظر نہیں کرتے تھے, پیغمبروں کی نظر اللہ کی طرف ہوتی تھی, پیغمبروں کی نظر آخرت کی طرف ہوتی تھی. پیغمبر دنیا کی عیش و عشرت عشرت راحت اور مال و متاع کی طرف نظر نہیں کرتے تھے, وہ تو یہی کہتے تھے کہ لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا, ان اجری الا علی اللہ, میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے, بس میں تو تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں, میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں, مجھے تمہاری مادی نعمتوں کی ضرورت نہیں, مادی چیزوں کی ضرورت نہیں, میں تمہیں روحانی دولتیں ادا کرنا چاہتا ہوں, تم مجھے دو مت, مجھ سے لو, میں تو تمہیں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. فکر آخرت, حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس میں کچھ کام کر کر کے اپنی آخرت کو بنا لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ جائے. کم صحیح رأیت من غیر سکمن, میں نے کتنے ایسے صحت مند اور تندرستوں کو دیکھا کہ بغیر بیماری کے تھے, کبھی بیمار نہیں ہوئے, لیکن ذہبت نفسہ الصحیحۃ فلتتن, اچانک موت نے ان کی گردن دبا لی. تو یہ کچھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں باتیں عرض کی. یہی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ہماری آخری نشست ہے جو ضابطے کے ماتحت ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فارغ ہونے کے بعد آپ کے اساتذہ اور آپ کے ماں باپ کی جو امیدیں ہیں اور جو تمنائیں ہیں, ان امیدوں اور تمناؤں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. آپ فارغ ہونے کے بعد ان سب چیزوں کو بھول نہ جائیں. ہمیں اس بات سے خوشی نہیں ہو رہی ہے کہ آج ہمارے مدرسے سے 6 بچے فارغ ہو رہے ہیں اور مدرسے کے رپورٹ میں چھپ جائے کہ گزشتہ سال 12 بچے فارغ ہوئے تھے, اب ٹوٹل 18 بچے فارغ ہو گئے. ہمارے دلوں کو اس وقت سکون ہوگا اور ہماری آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوں گی جب ہمارے کانوں میں یہ خبریں آئے گی کہ بھئی تمہارے مدرسے کے فارغ ہونے والا طالب علم فلاں جگہ پر دین کی فلاں خدمت کر رہا ہے, اور آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے پیچھے محنت کی, آپ کے پیچھے خرچہ کیا, اور وہ بڑی بڑی امیدوں اور تمناؤں کو 6 سال تک اپنے دلوں کے اندر جو دباتے رہے چھپاتے رہے وہ یہی تھی کہ ہمارا بچہ وقت کا محدث بنے, وقت کا مفسر بنے, وقت کا ولی بنے, اور منصب نبوت کے جو فرائض ہیں, وراثت انبیاء ہونے کے جو فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کریں اور ہماری دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آخرت میں بھی ہمیں سرخ روئی نصیب ہو. آپ حضرات کو یہ بات یاد رہنی چاہیے جو ہم دوران تعلیم بار بار آپ حضرات کو سناتے رہیں کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بچوں تم مرغے تھے, تم مرغے تھے, ہم نے یہ مرغے پال رکھے تھے. تو آج ہم بھی حضرت کی یہ بات یہاں سے نقل کر رہے ہیں بطور برکت کے کہ یہ چھ مرغے تھے جنہیں ہم نے پال رکھے تھے, چھ سال سے ان کو پالا, انہیں کھلایا, انہیں پلایا, انہیں پڑھایا, ان کے پیچھے ہم سے ٹوٹی پھوٹی جو کچھ محنت ہو سکی وہ کی, اور اس میں بے شمار کوتاہیاں بھی رہی ہوں گی, لیکن ہماری حیثیت سے جو کچھ ہم سے ہو سکا کیا. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہ مرغے تھے جنہیں ہم نے پال رکھا تھا, آج ہم پنجرے سے ان مرغوں کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن ان مرغوں کو چھوڑنے کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان مرغوں میں سے کون سا مرغا سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر کے اذان دیتا ہے. آج ہم بھی ان چھ مرغوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عملی دنیا میں, دعوتی دنیا میں, دین کی خدمت کی دنیا میں اور امت کی ہمدردی کی دنیا میں, امت کے خیر خواہی کی دنیا میں جب یہ قدم رکھیں, اس میں قدم رکھنے کے بعد ان میں سے کون سب سے اونچے درخت کو تلاش کرتا ہے اور سب سے اونچے درخت کو تلاش کر کے تمام مشقتوں اور تمام جفا کشیوں کو برداشت کر کے سب سے اونچی شاخ پر چڑھ جاتا ہے اور سب سے اونچی شاخ پر چڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے کلمات کی اذان کو بلند کرتا ہے. اور یہاں جو حضرات تشریف لائے ہیں علماء کرام کا مجمع ہے, حضرت دامت برکاتہم کی خدمت میں میں عرض کر چکا ہوں ظہر سے پہلے ہی دعاؤں کے لیے, میرے تمام اکابر سے دعاؤں کے لیے کہتا رہتا ہوں, یہاں جتنے علماء صلحاء ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ سب ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان چھ کے چھ کو سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بٹھا دے اور اللہ تعالی پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ان کو ذریعہ بنائے تاکہ ان کے استاد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کے ماں باپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور میرے عزیز طلبہ, آپ کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا. ربینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو, ردینہ کس متل جبار فینا, یہ مال کی چمک دمک اس کی طرف نظر بھی نہیں جانے چاہیے. وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, آپ نے قرآن پڑھا ہے, آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں, دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی کمائیگی اور دنیا کا حقیر ہونا اور دنیا کا گندا ہونا جتنا آپ کے دلوں میں اس وقت راسخ ہونا چاہیے وہ کسی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. تازہ تازہ آپ نے تفسیریں پڑھی, آپ نے اس سال 40,000 حدیثیں پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سبق کو جو راسخ کیا ہے اسے راسخ رکھو, بعد میں بھی شیطان چاروں طرف سے کھینچنے کی کوشش کرے گا. لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, یاد رکھو اللہ تعالی نے تمہیں جو دولت عطا فرمائی ہے وہ کسی کو عطا نہیں فرمائی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ردینا قسمت الجبار فینا, اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں, کسی کو صحت دیتے ہیں, کسی کو مال دیتے ہیں, تو ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے. لنا علم وللجہال مالو, ہمیں اللہ نے علم دیا مال نہیں دیا, اور جن کو مال دیا اللہ نے علم نہیں دیا, یہ کتنی بڑی تقسیم. ہمارے دل میں یہ خیال ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے کہ میرے پاس اچھی گاڑی کیوں نہیں ہے, میرے پاس اچھا گھر کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے جن کو اچھے اچھے مکانات اور اچھے اچھے بلڈنگیں اور اچھے اچھے گاڑیاں دی ہیں انہیں اللہ نے علم نبوت سے محروم رکھا ہے, اور آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں مل رہی ہے لیکن اللہ نے علم نبوت سے آپ کو نوازا ہے. لنا علم وللجہال مالو, ان کو مال دیا علم سے محروم رکھا, اور اللہ نے ہمیں علم دیا اور مال سے محروم رکھا. اور بقدر ضرورت مال تو ہر مولوی کے پاس ہوتا ہے, عوام کے پاس تو بقدر ضرورت علم بھی نہیں ہے. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں بقدر مال دیا, بقدر ضرورت ہم محتاج نہیں, اور علم ہمیں دیا, علمی اعتبار سے بھی ہم محتاج نہیں. اور عوام کے پاس مال ہوگا لیکن بقدر ضرورت علم نہیں ہے تو اب ہم ان کے خادم بن جائے کہ اللہ جو چیز آپ نے ان کو نہیں دی ہے ہم ان کو دینے والے بن جائے, اور ہم ان سے لینے والے نہ بنے اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ضرورت کے بقدر ہے. اور حضرت علی آگے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ مال تو ان قریب ختم ہو جائے گا, آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے مال پیچھے چھوڑ جاتا ہے, اور یا تو یہ کہ مال ہی ختم ہو جاتا ہے, اور والعلم باقی لا یزال, علم ایسی چیز ہے جو قبر میں جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے, قیامت کے دن بھی باقی اور جنت میں بھی باقی رہے گی. مرنے کے بعد کوئی ڈاکٹر ڈاکٹر کے نام سے نہیں پکارا جائے گا, انجینئر انجینئر, اس سے کہ وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگا, وہاں کیس لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وکیل صاحب کی ضرورت پڑے, وہاں تعمیرات کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ انجینئر اور آرکیٹیکٹ کی ضرورت پڑے. لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مواقع ایسے جنت میں بھی آئیں گے کہ عوام کو علماء سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی, تو علماء وہاں بھی علماء ہوں گے, وہاں بھی ان کو مولانا کہا جائے گا. اس لیے آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہوں, اور جن ماں باپ کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ باتیں تسلی کا باعث ہیں, اور جن کے گھروں میں علم ابھی داخل نہیں ہوا ہے انہیں بھی یہاں سے عزم کر کے جانا چاہیے کہ کیوں ہم اس دولت سے محروم ہیں جو ہمارے گھروں میں اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ رہنے والی ہے. تو عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے, اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے, اور اپنے بچوں کو مفتی اور دین کے خدام بنائیں گے. اور آپ ماں باپ ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں جو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں, آپ سب علماء کا, آپ سب مہمانوں کا بس صمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے. میرے ان تمام بزرگوں کو بھی اور اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جن کی توجہات دعاؤں اور محنتوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اور میں بہت ہی خصوصیت کے ساتھ میرے اساتذہ کرام کا اور میرے ان رفقا کا جو پورا سال میرا ساتھ دیتے رہے, ان معاونین کا جو اکیڈمی کے ساتھ ہمیشہ تعاون کا معاملہ کرتے ہیں, ان طلبہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, طلبہ نہ ہوتے تو ہم مدرسے میں پڑھاتے کیا, تو ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو خیرات برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.